بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہم سب سے پہلے آپ کو ایام عزا کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ توبہ کی آیات 20-22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب بہروس یاری گل نے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش۔ گرد و پیش کے بعد سنیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پروگرام یادوں کے چھروکے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, اور اس کے بعد واقعہ کربلا کے سلسلے کا ہمارا خصوصی پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت آپ سماعت فرمائیں گے, اور اس خصوصی پروگرام کے بعد پروگرام آئینہ صحافت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا جو اخبارات کے جائزے پر مشتمل ہوتا ہے, اور شہید عارف الحسینی کی شہادت کی برسی کے مناسبت سے ایک خصوصی پروگرام ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامن, یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. قبل اس کے کہ ہم گرد و پیش کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں, ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے. ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں. شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں, جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر ہوں گے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش. سامعین, گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے, اور پہلے باعث اہم خبروں کی سرخیاں. کانگریس پارٹی کے رہنماؤں نے مہنگائی اور قیمتوں میں اضافے کے خلاف جمعے کو کالے کپڑے پہن کر ایوان صدر راشٹرپتی بھون تک احتجاجی مارچ نکالا. پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF سے قرض کے معاملے میں پوری طرح فعال ہو گئے ہیں. افغانستان میں طالبان انتظامیہ نے حالیہ ڈرون حملے میں القاعدہ لیڈر کی ہلاکت کے بارے میں امریکی دعوے سے متعلق تفصیلات بتاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ افغانستان پر اس قسم کا حملہ اس کی خود مختاری کے خلاف ہے. اور ایران کی وزارت خارجہ کے بین الاقوامی امن و سلامتی کے امور کے ڈائریکٹر جنرل نے ویانا مذاکرات کو بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹنے اور اپنے وعدوں پر عمل کرنے سے متعلق امریکہ کو اپنی سنجیدگی ثابت کرنے کا مناسب موقع قرار دیا ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. کانگریس پارٹی کے رہنماؤں نے مہنگائی اور قیمتوں میں اضافے کے خلاف جمعے کو کالے کپڑے پہن کر ایوان صدر راشٹرپتی بھون تک احتجاجی مارچ نکالا. نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق مہنگائی اور قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی مارچ میں کانگریس صدر سونیا گاندھی, سابق صدر اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی, راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے اور لوک سبھا میں کانگریس پارٹی کے لیڈر ادھیر رجن چودھری, نیز MP راجیہ سبھا ڈگ وجے سنگھ سمیت اہم رہنماؤں نے حصہ لیا. سبھی اہم کانگریسی رہنماؤں نے احتجاجن کالے کپڑے پہن رکھے تھے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایوان صدر راشٹرپتی بھون کا گھیراؤ روکنے کے لیے پولیس نے کانگریسی رہنماؤں اور کارکنوں کو راستے میں ہی روک کر بہت سے کانگریسی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا. احتجاجی ریلی سے قبل کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ آج ملک میں جمہوریت دم توڑ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک نے 70 سال میں جو کمایا تھا وہ مودی حکومت کے 8 برس میں ختم ہو گیا, اور اب صرف 4 لوگوں کی آمریت چل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی سماج کو تقسیم کرنے کی بی جے پی حکومت کی پالیسیوں، مہنگائی اور بے روزگاری پر بحث کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن اس کے اراکین کو ایوان میں بولنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے مفاد عامہ کے تمام اداروں پر بقول ان کے ایک نظریے کا قبضہ ہو گیا ہے، اور اب کانگریس کی لڑائی سیاسی پارٹی سے نہیں بلکہ اس نظریے سے ہے جو اس سیاسی پارٹی کو پروان چڑھا رہی ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے قرض کے معاملے میں پوری طرح فعال ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آئی ایم ایف کے معاملے میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حکام سے رابطہ کیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس رابطے میں آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع نے امید ظاہر کی ہے کہ اس رابطے کے بارے میں عن قریب اچھی خبر سامنے آ سکتی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے آرمی چیف اس سے پہلے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین سے گفتگو میں یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو قرض کی رقم کی جلد ادائیگی کے لیے آئی ایم ایف پر دباؤ ڈالے۔ امریکہ سے قرض کی ادائیگی کے لیے آئی ایم ایف پر دباؤ ڈالنے کے لیے آرمی چیف کی درخواست پر پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے سخت اعتراض کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی اور اقتصادی امور کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان معاملات میں فوجی مداخلت درست نہیں ہے۔ پاکستان میں دواؤں کے بحران میں شدت آ گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ بحرانی حالت صوبہ پنجاب میں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ لاہور کے میو ہسپتال میں ضروری ادویات کی قلت کے باعث مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ ہسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ کئی دن سے مریضوں کو ہسپتال سے ادویات نہیں مل رہی ہیں اور وہ بازار سے مہنگی دوائیں خریدنے پر مجبور ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ملک میں بے ہوشی کی دوائیں اور انجیکشن ناپید ہو گئے ہیں اور انستھیسیا کی ادویات اور انجیکشن کی عدم دستیابی کے نتیجے میں آپریشن متاثر ہو رہے ہیں۔ رپورٹ میں میڈیکل اسٹور مالکین کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انہیں بخار، مرگی، جگر، بی پی اور خون پتلا کرنے والی دواؤں سمیت کئی ضروری ادویات کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی دوا ساز کمپنیوں نے سستی دوائیں بنانے سے انکار کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں مسجد النبوی کی توہین کے الزام میں 6 پاکستانیوں کو 8 سے 10 سال تک کی قید اور جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ مدینہ میں حرمت حرم کی توہین کرنے والوں کو سزا سنائی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ مدینہ منورہ کے موقع پر مسجد النبوی میں توہین کے الزام میں 3 پاکستانیوں کو 10-10 سال اور 3 کو 8-8 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 10 سال قید کی سزا پانے والے انس ارشاد اور محمد سلیم ہیں، جبکہ 8 سال کی سزا پانے والوں کے نام خواجہ لقمان، محمد افضل اور غلام محمد ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق مدینہ منورہ کی عدالت نے مذکورہ پاکستانی شہریوں پر 20,000 ریال جرمانہ بھی عائد کیا ہے، جبکہ ان کے موبائل فون ضبط کر لیے گئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان انتظامیہ نے حالیہ ڈرون حملے میں القاعدہ لیڈر کی ہلاکت کے بارے میں امریکی دعوے سے متعلق تفصیلات بتاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ افغانستان پر اس قسم کا حملہ اس کی خود مختاری کے خلاف ہے اور اب دوبارہ ایسا کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے ایک بیان میں امریکی صدر کے دعوے پر اعلان کیا ہے کہ افغانستان کی حکومت کو القاعدہ کے لیڈر کی موجودگی کی کوئی اطلاع نہیں رہی ہے اور امریکہ کو اب ایسا کوئی حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ افغانستان میں القاعدہ لیڈر کی ہلاکت کے بارے میں امریکی دعوے پر اس ملک کی طالبان انتظامیہ کا یہ پہلا سرکاری رد عمل ہے۔ امریکہ نے ایمن الظواہری کو افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایک علاقے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے طالبان پر دوحا سمجھوتے کی خلاف ورزی کا الزام بھی عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ طالبان نے افغانستان میں ایمن الظواہری کو پناہ دی اور اس کی میزبانی کی، جبکہ طالبان کا کہنا ہے کہ انہیں ایمن الظواہری کی موجودگی کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں رہی ہے۔ طالبان نے کہا کہ افغانستان پر امریکی حملہ اس کی خود مختاری کے خلاف ہے اور اب ایسا کوئی اقدام دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس قسم کے اقدام کے نتائج کی تمام تر ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے بین الاقوامی امن و سلامتی کے امور کے ڈائریکٹر جنرل نے ویانا مذاکرات کو بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹنے اور اپنے وعدوں پر عمل کرنے سے متعلق امریکہ کو اپنی سنجیدگی ثابت کرنے کا مناسب موقع قرار دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے بین الاقوامی امن و سلامتی کے امور کے ڈائریکٹر جنرل اسد اللہ اشراق جہرومی نے این پی ٹی معاہدے پر نظر ثانی کانفرنس سے خطاب میں ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے خلاف عائد کیے جانے والے بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے این پی ٹی کے تعلق سے ایران کے اصولی موقف پر زور دیتے ہوئے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی مغربی ملکوں کی جانب سے پابندی نہ کیے جانے کی مکمل وضاحت کی ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ پرامن جوہری توانائی کا حصول اور اس سے استفادہ این پی ٹی معاہدے کے رکن ملکوں کا مسلمہ حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ این پی ٹی کے ایک رکن کی حیثیت سے ایران کا بھی اس سلسلے میں پورا حق محفوظ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی بین الاقوامی امن و سلامتی کے ڈائریکٹر جنرل اسد اللہ اشراق جہرومی نے کہا کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس اپنے جوہری ہتھیاروں کے گوداموں کو جدید ترین ایٹمی ہتھیاروں سے بھر رہے ہیں اور ان کے فوجی ایٹمی پروگرام کی جدید کاری کا عمل بھی جاری ہے، جبکہ جرمنی بھی ایک غیر جوہری ملک ہونے کے باوجود ایٹمی ہتھیار رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک اسرائیل کے ایٹمی پروگرام اور اس کے جوہری ہتھیاروں سے چشم پوشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس غاصب حکومت کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ مغربی ملکوں کا دوہرا معیار اور تعمیری موقف کا دکھاوا بین الاقوامی برادری کی گہری تشویش کا باعث ہے، اور یہی ممالک بین الاقوامی معاہدوں اور اپنے ایٹمی وعدوں پر عمل بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ایران کی اسلامی ثقافت اور ارتباطات آرگنائزیشن کے سربراہ نے غاصب صہیونی حکومت کی نسل پرستی کے خلاف جد و جہد کو تحریک استقامت کے مقاصد کا حصہ قرار دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کی اسلامی ثقافت اور کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین محمد مہدی ایمانی پور نے جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف مہم کے بانی نیلسن منڈیلا کے پوتے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی نسل پرستی جنوبی افریقہ کی نسل پرستی کی طرح ہے جو شکست سے دوچار ہوگی۔ انہوں نے صہیونی نسل پرستی کے خلاف جد و جہد کو تحریک استقامت کی جد و جہد کا حصہ قرار دیا۔ اس ملاقات میں جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف مہم کے بانی نیلسن منڈیلا کے پوتے منڈلا منڈیلا نے بھی اپنے دورہ تہران پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمارے ملک کی ہمیشہ حمایت کی اور جنوبی افریقہ ایک آزاد و خود مختار ملک بننے میں کامیاب ہوا۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین کو عصر حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ فلسطین کی آزادی کے بغیر ہماری آزادی بھی نامکمل ہے۔ واضح ہے کہ جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف مہم کے بانی نیلسن منڈیلا کے پوتے اسلامی انسانی حقوق کے انعام کی تقریب میں شرکت کے لیے ایران کے دورے پر تہران پہنچے ہیں۔ شیرخوار کربلا حضرت علی اصغر علیہ السلام کی یاد میں ایران سمیت دنیا کے 45 ممالک میں عالمی یوم علی اصغر پر پرجوش انداز میں منایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے طفل شیرخوار شش ماہ علی اصغر علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں ماہ محرم کے پہلے جمعے کو عزاداری کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں مائیں اپنے شیرخوار بچوں کے ساتھ مجالس میں شرکت کرتی ہیں۔ اس سال بھی ایران کے 7,500 مختلف مساجد، امام بارگاہوں اور دیگر مذہبی مقامات پر اس نوعیت کے اجتماعات دیکھے گئے۔ ہندوستان، پاکستان، بحرین، عراق، ترکی، افغانستان اور سعودی عرب سمیت 45 ممالک میں عالمی یوم علی اصغر روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے آپ گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں اور خبریں آپ نے سنی، اور آپ گرد و پیش کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے ایسی حالت میں یمن میں جنگ بندی کی مدت میں توسیع کا خیر مقدم کیا ہے کہ پہلے ہی دن سعودی جارح افواج نے یمن جانے والے آئل ٹینکر پر بلا جواز قبضہ کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے یمن کی جنگ کے تمام فریقوں سے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کی جانب سے پیش کردہ تجویز پر فوری طور پر عمل درآمد کی اپیل کی ہے۔ ان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وسیع جنگ بندی کے لیے تمام فریق ہماگیر اور جامع مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ سلامتی کونسل کے ارکان کے بیان میں درج ہے کہ مذکورہ تجویز کے تحت مستقل جنگ بندی حاصل کی جا سکتی ہے، جس سے یمنی عوام کے اپنے حقوق کے حصول اور آمد و رفت میں آسانی پیدا ہوگی۔ اس بیان میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ طے شدہ اصول اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں مستقل جنگ بندی ہماگیر سیاسی راہ حل کا راستہ ہموار کرے گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے تمام فریقوں سے درخواست کی کہ یمنی عوام کی ضرورتوں کو سر فہرست رکھتے ہوئے تشدد کے بجائے امن و آشتی کے راستے کا انتخاب کریں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ یمن کی پیٹرولیم کی قومی کمپنی کے سربراہ نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ ان آئل ٹینکروں پر قبضے کو بھی روک نہیں پا رہا ہے جن کے اجازت نامے خود اس بین الاقوامی ادارے نے جاری کیے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق یمن کی پیٹرولیم کی قومی کمپنی کے سربراہ عصام المتوکل نے بتایا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع کے پہلے ہی دن سعودی عرب نے پیٹرول لے جانے والے آئل ٹینکر سی ہارٹ پر قبضہ کر لیا۔ عصام المتوکل نے زور دے کر کہا کہ اقوام متحدہ جارح افواج کی ہی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تیل، پیٹرول اور ڈیزل لے جانے والے جہازوں پر سعودی اتحاد کے قبضے سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ سامن، یہ تھی ریڈیو تہران کی سیاسی رپورٹ، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ان کے در صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی دعا سے پہلے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر نام
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 14 مردہ 7 محرم اور 5 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے سات محرم 61 ہجری قمری کو عمر ابن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے لیے نہر فرات کے پانی کی بندش کا حکم دیا ایسے حالات میں کہ عبیداللہ ابن زاد نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے کربلا میں بہت بڑی تعداد میں اپنے فوجیوں کو تعینات کر دیا تھا اور اس کی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مکمل طور پر اپنے محاصرے میں لے رکھا تھا یزیدی فوج کے کمانڈر عمر ابن سعد کو ایک خط کے ذریعے حکم دیا کہ یہ خط ملتے ہی حسین سے یزید کی بیعت کروا لینا اگر بیعت کی بات مان لی تو بعد میں ہم فیصلہ کریں گے عبیداللہ ابن زاد نے عمر ابن سعد کو ایک اور خط لکھا اور تاکید کی کہ حسین کو نہر فرات کے پانی سے دور رکھنا اور ان کو اس کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینا ابن سعد نے اس کے فوراً بعد 500 سواروں کے ساتھ عمر ابن حجاج زبیدی کو حضرت امام حسین السلام اور آپ کے ساتھیوں کو آب فرات سے دور رکھنے کے لیے مامور کیا پانچ اگست 1802 عیسوی کو ناروے کے معروف ریاضی داں نیل ہینکرک ایبل پیدا ہوئے ریاضی میں ان کی غیر معمولی ذہانت و صلاحیت ثانوی تعلیم کے دوران ہی آشکار ہو گئی اور اسی دور سے انہوں نے اس شعبے میں اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا جس سے ان کو کافی شہرت حاصل ہوئی ناروے کا یہ معروف ریاضی داں 1829 عیسوی میں انتقال کر گیا پانچ اگست 1895 عیسوی کو ڈیزل سے چلنے والی گاڑی ایجاد ہوئی اس ڈیزل گاڑی کا موجد جرمن سائنسداں ڈاکٹر روڈولف ڈیزل تھا، جس کی وجہ سے بعد میں صنعتی اور اقتصادی دنیا، بالخصوص روڈ ٹرانسپورٹ کے میدان میں انقلاب رونما ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ اگرچہ آج کی دنیا میں کار اور موٹر کی صنعت میں کافی ترقی ہو چکی ہے، لیکن اب بھی ڈیزل گاڑیوں سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ چودہ مرداد 1285 ہجری شمسی کو مظفر الدین شاہ قاجار کو علماء کی قیادت میں ایرانی عوام کی مسلسل جد و جہد کے بعد آئینی فرمان پر دستخط اور اسے جاری کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ عوام قاجاری دربار میں بڑھتی ہوئی بدعنوانی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ حکومت کے کارندوں نے عوام کے احتجاج کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کی، جس کے دوران متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اس ظلم و بربریت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آیت اللہ سید عبداللہ بہبہانی اور آیت اللہ سید محمد تبا تبائی کی قیادت میں لوگوں نے شہر رے اور قم میں دھرنا دیا۔ آخرکار مظفر الدین شاہ نے، جو ملک میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے ڈر گیا تھا، عین الدولہ کو برطرف کر کے آئینی فرمان جاری کر دیا۔ اس فرمان کے بعد قومی مجلس شورا کے انتخابات ہوئے اور مجلس نے بعد میں آئین کی منظوری دی۔ پانچ اگست 1988 عیسوی کو ممتاز اور مجاہد عالم دین اور قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید عارف حسین حسینی کو عالمی سامراج سے وابستہ دہشت گردوں نے نماز فجر کے موقع پر پشاور میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ شہید علامہ عارف حسینی نے نوجوانی سے دینی تعلیم کا آغاز کیا اور ابتدائی تعلیم کے بعد وہ نجف اشرف چلے گئے، جہاں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے انقلابی نظریات سے واقف ہوئے۔ 1984 میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پاکستان میں اپنا نمائندہ مقرر فرمایا۔ علامہ سید عارف حسین حسینی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کے فروغ کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شہادت پر ملت پاکستان کے نام اپنے ایک مفصل تعزیتی پیغام میں آپ کو اپنا فرزند قرار دیا اور شہید عارف حسینی کے افکار کو زندہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ علامہ شہید عارف حسین حسینی کے جلوس جنازہ میں پاکستان کے اعلیٰ سول اور فوجی حکام، نیز مذہبی و سیاسی شخصیات کے علاوہ آپ کے ہزاروں چاہنے والوں نے شرکت کی۔ آپ کی نماز جنازہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے آیت اللہ جنتی نے پڑھائی۔ آپ کا مزار آپ کے آبائی علاقے پیواڑ میں واقع ہے۔ پانچ اگست 2013 عیسوی کو پاکستان کے معروف ٹی وی اینکر اور دانشور ذوالقرنین قریش پور طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ 1932 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ قریش پور پاکستان ٹی وی سے ایک طویل عرصے تک وابستہ رہے اور پی ٹی وی کے لیے ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قریش پور مشہور ناول نگار اور کالم نگار بھی تھے۔ قریش پور نے 70 کی دہائی میں پی ٹی وی کے مشہور پروگرام کسوٹی سے مقبولیت حاصل کی۔ قریش پور نے ٹی وی کیمپیئرنگ کو ایک منفرد اسلوب دیا تھا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت۔
یا حسین 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 یا حسین
کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت۔
قافلے رسیدات قافلے رسیدات رنج سفر چشیدات حسین عزیز فاطمے حسین عزیز فاطمے
آوازی سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور حسین تقوی کا سلام عرض ہے۔ ایام عزا کی مناسبت سے سلسلے وار پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے ان پروگراموں سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔
عرض کربلا، عرض نینوا، عرض کربلا، عرض نینوا،
عرض کربلا،
سامعین گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کچھ خواص ایسے بھی تھے جو کربلا نہیں گئے یا نہیں جا سکے، توفیق حاصل نہیں کر پائے، تو یہ افراد مجبور ہوئے کہ توابین کے لشکر کا حصہ بنے۔ اس کا کیا فائدہ؟ جب امام حسین علیہ السلام مارے گئے، جب فرزند پیغمبر ہاتھ سے نکل گئے، جب ایک بڑا حادثہ رونما ہو چکا، جب تاریخ کا زوال شروع ہو گیا، تب اس کا کیا فائدہ؟ اسی وجہ سے تاریخ میں کچھ توابین جو شہداء کربلا سے کئی گنا زیادہ تھے، شہداء کربلا ایک دن میں مارے گئے، توابین بھی سب کے سب ایک ہی دن مارے گئے، لیکن جو اثر توابین نے تاریخ میں چھوڑا ہے وہ شہداء کربلا کے اثر کا ہزارواں حصہ بھی نہیں، اس لیے کہ یہ اپنے وقت پر نہیں آئے، کام کو اس کے اصلی لمحے میں انجام نہیں دیا، دیر سے فیصلہ کیا اور دیر سے تشخیص دی۔ بہرحال ہم جہاں سے بھی شروع کریں خواص تک جا پہنچیں گے۔ خواص کا بروقت فیصلہ، خواص کی بروقت تشخیص، خواص کا دنیا سے بروقت ناتا توڑنا، خدا کے لیے خواص کا بروقت اقدام، یہ چیزیں ہیں جو تاریخ اور اقدار کو نجات دیتی ہیں اور ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ صحیح وقت پر صحیح کام کرنا چاہیے، اگر سوچ میں پڑے رہے اور وقت گزر گیا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
خلاصہ یہ کہ بروقت فیصلہ، بروقت تشخیص، بروقت دنیا سے ناتا توڑنا، بروقت اقدام اور عمل بصیرت کے مرہون منت ہے۔ انسان کو حقیقی بصیرت تک رسائی اور اس کی بقا کی خاطر ہر لمحے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ بصیرت کے حصول اور اس کی بقا کا یہی تنہا راستہ ہے کہ انسان ہمیشہ نفسانی برائیوں سے چھٹکارے اور فطری تقوی اور پرہیزگاری میں کوشاں رہے۔ دوسری طرف یہی بصیرت نہ صرف انسان کو اپنے مزید محاسبے اور خود سازی میں مدد فراہم کرتی ہے
بلکہ زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کی ممید تو معاون ثابت ہوتی ہے، خصوصاً آزمائشوں اور زمانے کے فتنوں میں ہر خاص و عام کو قرآنی اور دینی اصولوں اور معیاروں پر نجات کا راستہ اور خواص و بے خواص، حق و باطل، خالص اور ناخالص کا فرق دکھاتی ہے۔
منقول ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ عاشورہ کے بعد مدینہ لوٹے تو ایک شخص نے آپ کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا، فرزند رسول، دیکھا آپ گئے تو کیا ہوا؟ وہ سچ کہہ رہا تھا، یہ کارواں جب گیا تھا تو اس کی قیادت اہل بیت کے خورشید درخشاں، فرزند رسول، حضرت امام حسین علیہ السلام کر رہے تھے، بنت علی عزت و سرفرازی کے ساتھ گئی تھیں، علی کے بیٹے حضرت عباس علمدار، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے، امام حسن علیہ السلام کے بیٹے، بنی ہاشم کے بہادر جوان، سب لوگ اس قافلے میں موجود تھے، لیکن جب یہ قافلہ واپس آیا تو اس میں صرف ایک مرد تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام عورتوں کو اسیر کیا گیا، بے پناہ مظالم ڈھائے گئے، امام حسین نہیں رہے، علی اکبر چلے گئے، یہاں تک کہ شیرخوار بچہ بھی قافلے کے ساتھ واپس نہ آیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس شخص کو جواب دیا، سوچو اگر ہم نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ جی ہاں، اگر وہ لوگ نہ جاتے تو جسم تو زندہ رہتے لیکن روح کا وجود نہ رہتا، ضمیر مر جاتے، تاریخ میں عقل و منطق کو شکست ہوتی اور اسلام کا نام بھی باقی نہ رہتا۔ یہ باتیں ہر ایک نہ تو سمجھ سکتا ہے نہ درک کر سکتا ہے، اس لیے کہ بصیرت و معرفت کی ضرورت ہے۔
امتحان عشق ہے باطل سے ٹکرانے کا نام، امتحان عشق ہے باطل سے ٹکرانے کا نام، اور وفا ہے عشق میں جی سے گزر جانے کا نام، غازیان راہ حق کا ہے کچھ ایسا دبدبا، غازیان راہ حق کا ہے کچھ ایسا دبدبا، موت لے سکتی نہیں ہے ان کے گھر آنے کا نام، جن کے بچے کھیلتے ہیں خنجر و شمشیر سے، جن کے بچے کھیلتے ہیں خنجر و شمشیر سے، ان کے گھر آتا نہیں باطل سے گھبرانے کا نام۔
امام حسین علیہ السلام کی جد و جہد کا مقصد حقائق کو واضح کرنا، ذہنوں کو روشن کرنا، سماج کی ہدایت اور یزید اور اس سے پہلے کے دور میں حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کرنا تھا۔ بس یزید کے زمانے میں جو کچھ ہوا یہ تھا کہ ظلم و جور و گمراہی کے اس رہنما کو یہ توقع تھی کہ امام ہادی و برحق اس کی حکومت کی تائید کر دیں گے، بیعت کے یہی معنی ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ لوگوں کی ہدایت اور اس کی حکومت کی کجروی و گمراہی کو واضح کرنے کے بجائے اس ظالم حکومت کی تائید کریں۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام یہیں سے شروع ہوا۔ اگر یزیدی حکومت کی جانب سے اس قسم کا احمقانہ و غلط مبالغہ نہ کیا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس انداز سے پرچم ہدایت اٹھاتے جس انداز سے بعد کے ادوار میں آئمہ معصومین علیہ السلام نے بلند کیے، اسی انداز میں لوگوں کی ہدایت کرتے اور حقائق بیان فرماتے۔ لیکن یزید نے جہالت و تکبر اور انسانیت و انسانی خصائص سے دوری کی وجہ سے جسارت کی اور یہ توقع کر بیٹھا کہ امام حسین علیہ السلام اسلامی امامت کو سلطنت میں تبدیل کرنے کے اس کے سیاہ کارنامے کی تائید کر دیں، یعنی بیعت کر لیں۔
گر اور کوئی ہوتا تو رغبت سے رضا سے، گر اور کوئی ہوتا تو رغبت سے رضا سے، بک جاتا وہ اسلام فنا ہوتا بلا سے، خاطی کی جبلت ہی عبارت ہے خطا سے، معصوم مبرہ ہے مگر ہرس و ہوا سے، شبیر نے ایک قلعہ انکار بنا کے، شبیر نے ایک قلعے انکار بنا کے محفوظ کیا دین کو بیعت سے بچا کے، انکار سے بیعت کا گیا وار جو خالی، باطل کے پرستاروں نے تلوار اٹھا لی، شبیر نے بھی صبر کی شمشیر سنبھالی، اسلام کے چہرے پہ جھلکنے لگی لالی، باطل کو ادھر ظلم کی طاقت پہ بھروسہ، باطل کو ادھر ظلم کی طاقت پہ بھروسہ، سرور کو ادھر صبر کی طاقت پہ بھروسہ۔
سامعین، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مثلی لا یبایو مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے حق کے علم بدار کی شکل میں باقی رہنا تھا، پرچم حق باطل کی صفوں میں نہیں رہ سکتا اور نہ ہی باطل کی ننگ و آر کو قبول کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، ہیہات من الذلہ۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک عزت و وقار کی تحریک تھی، یعنی حق کی آبرو، دین کی آبرو، امامت کی آبرو اور اس راہ کی آبرو بچانے کی تحریک تھی، جس کی جانب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی تھی۔ امام حسین علیہ السلام اسی آبرو کے مظہر تھے اور چونکہ جد و جہد کی، اس لیے قابل فخر و مباحات بھی تھے، اسے حسینی عزت و وقار کہتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی شخص اپنی کوئی بات کہے اور اپنا اندیہ بیان کر دے لیکن اپنی بات پر ڈٹا نہ رہے بلکہ پیچھے ہٹ جائے، تو اس صورت میں اس پر فخر نہیں کیا جا سکتا۔ فخر اس شخص، قوم و جماعت کو کرنا چاہیے جو اپنی بات پر ڈٹی رہے اور جو پرچم اٹھائے اسے طوفانوں کی زد سے بچائے رکھے۔
امام حسین علیہ السلام نے اس پرچم کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اس کے لیے اپنے پیاروں کی قربانی اور اسیری بھی قبول کی۔ بہت سے لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور اس قیام پر ان کی ملامت کی۔ وہ لوگ برے یا چھوٹے نہیں تھے، کچھ تو بزرگان اسلام میں سے تھے لیکن باشعور اور باب بصیرت نہیں تھے، اور انسانی کمزوریاں ان پر غالب آ چکی تھیں۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی اسی کمزوری میں مبتلا کر دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے صبر کیا اور جھکے نہیں۔ جو لوگ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ باطن کی اس معنوی جنگ میں فاتح قرار پائے۔ وہ ماں جس نے اپنے نوجوان بیٹے کو ہنستے ہوئے میدان جنگ میں بھیجا، وہ نوجوان جس نے زندگی کی ظاہری لذتوں سے منہ پھیر لیا اور خدا کی راہ میں قابل ستائش جہاد کیا، حبیب ابن مظاہر اور مسلم بن اوس جیسے بوڑھے ساتھی جو بڑی آسانی سے بڑھاپے کی آرام طلبی اور اپنے گھر کے نرم بستروں کو بھول گئے اور عمدن سختیوں سے روبرو ہوئے، وہ بہادر سردار جس کا دشمن کی فوج میں ایک مقام تھا، حر ابن یزید ریاحی جنہوں نے اس مقام سے منہ پھیر لیا اور امام حسین علیہ السلام سے جڑ گئے، یہ سب کے سب اس معنوی جنگ میں فاتح رہے۔
سامعین، کربلا میں ایثار کی حقیقی مثال پیش کرنے والے نوجوانوں کا مظہر کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت علی اکبر، جو جوانان بنی ہاشم میں سب سے زیادہ نمایاں تھے، جو ظاہری و باطنی خوبصورتی سے مالا مال تھے، جن میں امام حسین علیہ السلام کی امامت و ولایت کی معرفت اور شجاعت و قربانی اور دشمن کے ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور جنہوں نے اپنی جوانی کی امنگیں اور ولولے اپنے اعلیٰ مقاصد پر قربان کر دیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ غیر معمولی نوجوان میدان جنگ میں جاتا ہے اور اپنے باپ کی آنکھوں کے سامنے اور اپنے لیے پریشان عورتوں کی نظروں کے سامنے لڑتا ہے، اور پھر خون میں ڈوبا اس کا جنازہ خیمے میں واپس آتا ہے۔ یہ معمولی غم نہیں ہے، لیکن ان کا میدان جنگ میں جانا اور جنگ کی تیاری ایک مسلمان کے لیے عزت و فخر و مباحات کا عملی نمونہ ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب میدان جنگ میں جانے اور لڑنے کے لیے آپ سے اجازت مانگتے تھے، اور امام فوراً ہی اجازت نہیں دیتے تھے، کسی کو منع کر دیتے اور کسی سے کہتے تھے کہ وہ کربلا سے ہی چلا جائے۔ بنی ہاشم کے نوجوانوں اور اپنے اصحاب کے سلسلے میں ان کی یہ روش تھی، لیکن علی اکبر جو ان کے بڑے ہی عزیز بیٹے تھے، جب لڑنے کی اجازت مانگتے ہیں تو آپ اجازت دے دیتے ہیں۔ یہاں پر بیٹے کی معرفت اور باپ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
جب تک اصحاب تھے کہتے تھے ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں گی، اور وہ بنی ہاشم کے کسی جوان یعنی امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں کو میدان جنگ میں نہیں جانے دیتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے پہلے ہم جائیں گے اور مارے جائیں گے، ہمارے مرنے کے بعد اگر ضرورت ہوئی تو وہ لوگ میدان میں جائیں۔ اور جب بنی ہاشم کی شہادت کی باری آئی تو سب سے پہلے جس نے لڑنے کی اجازت طلب کی یہی فرشناس نوجوان علی اکبر تھے، مولا کے بیٹے، امام کے فرزند اور سب سے زیادہ ان کے محبوب، اسی لیے قربان ہونے کے لیے وہی سب سے زیادہ مناسب تھے۔ یہ بھی اسلامی امامت کا ایک مظہر ہے، یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں دنیاوی لذات، مادی مفادات، مالی اہداف اور نفسانی خواہشات کی چیزیں تقسیم ہو رہی تھیں، یہ تو جد و جہد اور سختیوں کی منزل ہے۔ جو سب سے پہلے آگے بڑھتا ہے وہ علی ابن حسین ہے، اس سے اس نوجوان کی معرفت کا پتہ چلتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنی روحانی عظمت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے عزیز بیٹے کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ جب سرکار امام حسین کے تمام اصحاب اور انصار شربت شہادت نوش فرما چکے، اب اقربا کی باری آئی۔ اہل بیت کرام میں سے سب سے پہلے جس شخص نے میدان کارزار میں قدم رکھا اور راہ اسلام اور قرآن میں اپنی جان نثار کی وہ حسین کا چہیتا بیٹا علی اکبر تھا۔
سامعین، حضرت علی اکبر کی شخصیت کو امام حسین علیہ السلام نے خیمے کے نزدیک کھڑے ہو کر ان الفاظ میں بیان کیا ہے، خدایا تو اس قوم جفا کار کے مظالم پر شاہد رہنا کہ ان کی طرف ایسا جوان جا رہا ہے کہ جو تیرے رسول سے گفتار، کردار اور رفتار میں سب سے زیادہ مشابہ ہے، اور جب بھی ہم کو رسول کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا تو ہم اس کی زیارت کر لیتے تھے۔ حضرت علی اکبر نے اپنے بابا سے اجازت طلب کی کہ اہل حرم کو الوداع کریں اور میدان کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مولا نے اجازت دی، اہل حرم سے الوداع ہوئے، تاریخ خاموش ہے کہ جناب علی اکبر بیویوں سے کیسے رخصت ہوئے، مگر میرا تصور یہ کہتا ہے کہ ایک کڑی الجواں کو مقتل میں جانے کے لیے ماؤں اور بہنوں نے کیسے رخصت کیا ہوگا۔ جناب زینب نے 18 سال جسے اپنی آغوش میں پالا، اسے کیسے رخصت کیا ہوگا؟ جناب لیلہ نے بیٹے کی رخصتی کے وقت کیسے اسے باہوں میں لیا ہوگا اور کیسے بین کیے ہوں گے؟ بہن سکینہ نے بھائی کو قتلگاہ بھیجتے ہوئے کیسے الوداع کیا ہوگا؟ یہ ایسا منظر ہے جسے الفاظ کے قالب میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ ہر باپ، ماں اور بہن اس کا بخوبی تصور کر سکتے ہیں اور اپنے احساسات کے دائرے میں اس کی منظر کشی کر سکتے ہیں۔
صاحب دم اتس ساکبہ تحریر فرماتے ہیں، جب علی اکبر میدان کو جانے لگے تو تمام عورتوں نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو کہنے لگیں، ارحم غربتنا، اکبر ہماری غربت پر رحم کھاؤ، ہم کو تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ، میدان قتال کو جانے میں اتنی جلدی نہ کرو، ہم سے تمہاری جدائی برداشت نہ ہو سکے گی۔ اسی دوران حسین کی حالت دگرگوں ہونے لگی، گویا امام حسین کے چہرے پر موت کے آثار ظاہر ہو گئے۔ فرمایا، اکبر کو مت روکو، اسے جانے دو، میرے اکبر کا رابطہ اللہ کی ذات سے ہے اور یہ اسی کی راہ میں شہید ہوگا۔ یہ وہی جملہ ہے جو سرور کائنات نے امیر المومنین کے لیے فرمایا تھا، علی ممسوس فی ذات اللہ۔
ایسے ہم شکل نبی خیمے کے در سے نکلے، ایسے ہم شکل نبی خیمے کے در سے نکلے، نور جس طرح جدا ہو کے نظر سے نکلے، روح جیسے قفس قلب و جگر سے نکلے، جیسے تابوت جوان کا بھرے گھر سے نکلے، غم بچھڑنے کا جو برداشت نہ کر پاتی تھی، غم بچھڑنے کا جو برداشت نہ کر پاتی تھیں، بیبیاں دوڑ کے اکبر سے لپٹ جاتی تھیں۔
نوح کریمہ، نوح کریمہ، شبیہ پیغمبر اکبر، نوح کریمہ، شاہ کا دل بے اکبر، نوح کریمہ،
نبی پیغمبر اکبر، نوح کریمہ، شاہ کا دل بے اکبر، نوح کریمہ۔
ارے روتی ہے پھوپھی جس نے تجھے لاڈ سے پالا،
روتی ہے پھوپھی جس نے تجھے لاڈ سے پالا،
کیا گئے رخصت ہوا اس گھر سے اجالا،
گئے رخصت ہوا اس گھر سے اجالا،
اس گھر سے اجالا، ایک باپ ضعیف کی میں ہوا بے سر و سامان۔ بیمار بہن تختی ہے بیٹا تیرا رستہ، نوادا یاد نوادا، مقتل کی آباد مدینہ کی
ابیراں،
پھرتا ہے میری آنکھ میں اب تک وہی منظر، اے علی اکبر، ہم شکل نبی کہتے تھے تم کو شہ ذیشان،
اکبر نہ کرے ماں، شاہ کا دل بھر اکبر نہ کرے ماں۔
فقیہ اہل بیت حضرت آیت اللہ شیخ جعفر ششتری تحریر کرتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کے غم میں سرکار سید الشہداء پر تین مرتبہ حالت احتضار طاری ہوئی۔ پہلا موقع وہ ہے کہ جب علی اکبر میدان جنگ میں جانے کے لیے آمادہ ہوئے، دوسرا موقع وہ ہے جب علی اکبر میدان سے واپس آئے اور پانی طلب کیا، تیسرا موقع وہ ہے کہ جب علی اکبر زین فرس سے زمین کربلا پر تشریف لائے اور آپ کو مدد کے لیے پکارا۔
سامعین، حضرت علی اکبر میدان کی طرف چلے گئے اور کچھ دیر جنگ کرنے کے بعد خیموں کی جانب پلٹے، جبکہ جسم نازنی زخموں سے چور چور ہو چکا تھا اور ان سے خون ٹپک رہا تھا۔ جسم کا ذوف، جنگ کی شدت، ہوا کی حرارت اور آفتاب کی تپش کے سبب پیاس غلبہ کیے ہوئے تھی۔ باپ کے پاس آئے اور عرض کی، بابا، پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے، اسلحے کا بوجھ مجھے ستا رہا ہے، کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ بیٹے کی یہ فرمائش سن کر حسین رونے لگے اور فرمایا، بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ کہا، بابا اس میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا، یہ انگوٹھی لے لو اور اسے اپنے منہ میں رکھ لو اور دشمن کی طرف واپس چلے جاؤ، انشاءاللہ جلد ہی جد امجد جام کوثر سے تمہیں سیراب کریں گے کہ جس کے بعد کبھی پیاسے نہیں ہوگے۔ یہ مژدہ سن کر اب جو علی اکبر میدان میں گئے، نیزوں شمشیروں سے وار پر وار ہوئے تو علی اکبر میں گھوڑے پر سنبھلنے کی تاب نہ رہی۔ ارباب مقاتل نے تحریر کیا ہے کہ اسی عالم میں چاروں طرف سے علی اکبر پر تلواریں چلنے لگیں اور جسم اطہر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ جب زین سے زمین پر آئے، آواز دی، بابا میرے سرحانے میرے جد رسول اللہ، مجھے پلانے کے لیے اپنے ہاتھ میں آب کوثر سے بھرا جام لائے ہیں، اب اس کے بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔
یہ آواز سنتے ہی زینب لاش اکبر پر پہنچ گئیں اور خود کو لاشے پر گرا دیا، لیکن حسین نے بہن کو خیموں کی طرف لوٹا دیا۔ علی اکبر کے قریب پہنچے، دیکھا جوان لال کے سینے میں برچھی کا پھل ہے، چاہا کہ اسے نکالے۔ علی اکبر کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، چاہا جنازہ اٹھائیں مگر بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا اٹھایا نہ گیا۔ جوانان بنی ہاشم کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے جوانوں، آؤ اور جوان بیٹے کی میت اٹھانے میں حسین کی مدد کرو۔ جوانان بنی ہاشم آگے بڑھے اور اکبر کی لاش قتل گاہ سے اٹھا کر لائے اور گنج شہیدہ میں لا کر رکھ دیا۔ بیبیوں میں کوہرام برپا ہو گیا، واہ علی اکبرا، واہ مصیبتا۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ شہادت حضرت علی اکبر کے بعد امام کی ایسی آواز گریہ بلند ہوئی کہ اب تک کسی نے آپ کا اس طریقے سے رونا نہیں سنا تھا۔
یا علی کہہ کے جو پھل برچھی کا کھینچا باہر، یا علی کہہ کے جو پھل برچھی کا کھینچا باہر، ساتھ برچھی کے نکل آیا کلیجہ باہر۔ لپٹ کے بیٹے سے چلائے یوں امام زمن، میں تیرے زخموں کے صدقے ہوں میرے رشک چمن۔ ستم کی تیغ سے ٹکڑے ہوا یہ گل سا بدن، چلے تم اے علی اکبر جہاں سے تشنا دہن۔ پٹک کے ہاتھ پھراتے ہو پتلیاں بیٹا، پٹک کے ہاتھ پھراتے ہو پتلیاں بیٹا، ہمارے سامنے لیتے ہو ہچکیاں بیٹا۔
یا حسین، یا حسین، خنجر قریب، زانو قاتل قریب ہے۔ یا حسین، یا حسین، خنجر قریب، زانو قاتل قریب ہے، آج امتحان صبر حسین غریب ہے۔ خنجر قریب، زانو قاتل قریب ہے،
جاں سے قریب کر میرے پروردگار دے، عاشق کا اپنے ریگ تپاں پر قرار دیکھ، میرا یقین دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میں کتنا مطمئن ہوں ادھر ایک بار دیکھ۔
قریب ہے، جہان صبر حسین غریب ہے.
پیاسا ہوں تین روز کا زخموں سے چور ہوں, یا رب گواہ رہیو کہ میں بے قصور ہوں. چھ ماہ ہو گئے کہ وطن سے بھی دور ہوں, اب تیری بارگاہ میں تیرے حضور ہوں.
خنجر قریب جانو ایک قاتل قریب ہے,
ایک قلب ناتواں پہ 72 کا داغ ہے, 18 سال کے علی اکبر کا داغ ہے, بازو بریدہ شیر کا اصغر کا داغ ہے, لگنا بھی لٹی ہوئی چادر کا داغ ہے.
سامعین, ابھی آپ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام کربلا سرچشمے بصیرت و معرفت سماعت فرما رہے تھے, اور پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. السلام علیکم سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے. پہلے چلتے ہیں بس آن لائن کی جانب, جس کی تفصیلی خبر یہ ہے. عنوان ہے, استقامت کے روشن راستے نے دشمن کو ناکام اور فلسطین کے حامیوں کو پر امید بنایا. ایران کے صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے جمعرات کو جہاد اسلامی فلسطین تنظیم کے سربراہ سے ملاقات اور گفتگو کی. انہوں نے اس موقع پر مزاحمت کو برتر منطق قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج مزاحمت ایک قابل دفاع فکر ہے, جس کا نتیجہ عملی میدان میں بھی دکھائی دیا ہے. صدر رئیسی نے زور دے کر کہا کہ نام نہاد امن معاہدے ناکام ثابت ہوئے, اور استقامت کے نورانی راستے نے ثابت کر دیا کہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ مزاحمت کی کامیابیوں نے اس محاذ کے حامیوں کو بھی پر امید بنایا ہے. صدر ایران نے فلسطین اور استقامتی محاذ کی حمایت کو ایران کی مستقل پالیسی قرار دیتے ہوئے زور دیا کہ فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی شہید سلیمانی اور استقامتی محاذ کے تمام شہیدوں کی آرزو ہے جو حاصل ہو کر رہے گی. دوسری جانب, جہاد اسلامی فلسطین تنظیم کے سربراہ زیاد النخالہ نے کہا ہے کہ اسلامی استقامتی تنظیموں کے کامیابیوں نے صہیونی حکومت پر دباؤ بڑھا دیا اور فلسطین میں طاقت کا توازن فلسطینیوں کے حق میں تبدیل ہو چکا ہے. نیویارک ٹائمز کی سرخی ہے, 5 میزائل مار کر چین نے تائیوان کے معاملے میں امریکہ اور جاپان کو واضح پیغام دیا. شمالی کوریا برسوں سے جاپان کی حدود کے قریب میزائل ٹیسٹ کرتا رہا, لیکن اب اور بھی طاقتور چین نے وہی طریقہ اپنا لیا. جمعرات سے شروع ہونے والی چینی افواج کی مشقوں سے ٹوکیو سے لے کر واشنگٹن تک کے سیاسی اور سیکورٹی حلقوں کو شدید تشویش لاحق ہو گئی ہے. بیجنگ نے جاپان کے خصوصی تجارتی زون میں 5 میزائل داغے, جسے امریکہ اور جاپان کو خبردار کرنے کے لیے ایک پیغام سمجھا جا رہا ہے. روزانہ پاکستان کی سرخی ہے, جب ای وی ایم آئے گی تو خفیہ ہاتھوں کا گیم ختم ہو جائے گا, عمران خان کا اہم بیان. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 2.5 سال سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ای وی ایم کے لیے کوششیں کر رہا تھا, جب ای وی ایم آئے گی تو خفیہ ہاتھوں کا گیم ختم ہو جائے گا. الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کے دوران کارکنوں سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو اسی خوف سے قتل کیا گیا تھا کہ وہ سڑکوں پر نہ جائیں. ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا. ان کے کہنے پر الیکشن کمیشن نے جلد بازی میں فیصلہ سنایا. انہیں خوف ہے کہ قوم آزاد ہو رہی ہے, ان سے قوم سنبھالی نہیں جا رہی, یہ قوم کو غلام بنانا چاہتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے قوم کو غلام بنانا چاہتے ہیں. قومی آواز کی سرخی ہے, بھارت حکومت نے متنازع ڈیٹا پرائیویسی بل واپس لے لیا. متنازع ڈیٹا پرائیویسی بل میں کئی انتہائی سخت ضابطے شامل کیے گئے تھے, جس کے تحت نجی کمپنیوں کو اپنے صارفین اور یوزرز کے بارے میں تفصیلی معلومات بھارت سرکار کو دینی پڑتی. اسے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی جانب سے ٹیکنالوجی کمپنیوں پر نکیل کسنے کے اقدامات کے طور پر دیکھا جا رہا تھا. فیس بک اور گوگل جیسی ملٹی نیشنل کمپنیاں اس بل کی مسلسل مخالفت کر رہی تھیں. مرکزی حکومت کی طرف سے جاری ایک نوٹس میں کہا گیا کہ ایک پارلیمانی پینل نے مذکورہ بل کا جائزہ لے, جس کے بعد اسے واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا. اور اب نیوز ایجنسیوں کی سرخیاں, اور پہلے یہ کہ پاکستان کے ای ٹی وی بھارت کی سرخی ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی کی آج تیسری برسی. آج ہی کے روز سن 2019 میں وزیر داخلہ امت شاہ نے پارلیمان میں دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے بل کو پارلیمان میں پیش کیا تھا, جسے ممبران کی اکثریت نے منظوری دی تھی.
دفعہ 370 کی منسوخی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ریاست کو دو یونین ٹریٹریز جموں کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ 5 اگست، ایک روز قبل، وادی کے تمام سرگردہ سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو جیل بھیج دیا گیا یا نظر بند کر دیا گیا، جبکہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد کشمیر میں کئی ماہ تک کرفیو نافذ رہا اور وادی میں سیکورٹی فورسز کی بڑی تعداد کو تعینات کیا گیا۔ اس دوران انٹرنیٹ سمیت فون سروس کو بھی کئی ماہ تک معطل کر دیا گیا تھا۔ آج تیسری برسے کے موقع پر جموں کشمیر میں صدر راج نافذ ہے اور ایل جی انتظامیہ کی حکمرانی ہے۔ تیسری برسے کے موقع پر پیپلز کانفرنس کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کو جموں کشمیر کی تاریخ میں ہمیشہ سیاہ دن تصور کیا جائے گا اور اسے کشمیری عوام کو بے اختیار کرنے کے دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اور اب ایکسپریس نیوز کی یہ سرخی، حکومت عمران خان کو نااہل اور نواز شریف کو اہل کروانا چاہتی ہے، شیخ رشید۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد کی صورتحال پر سابق وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں جان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں تیل، گندم اور کاٹن کی قیمت کم ہوگی لیکن حکومت کو عوام کے مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں، اقتدار کی بھوکی 13 جماعتوں کا جمعہ بازار لگا ہے، سیاسی انتشار اور خلفشار بڑھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ اور اب سماعت فرمائیے شہید عارف حسینی کی برسی کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔ ہم اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
شہید علامہ عارف حسین الحسینی کی شہادت کی برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
وہ کون تھا، وہ کون تھا جو حبابا سا وجود بن کر بظاہر ابھرا، وہ ایک سحر تھا کہ جس کے سینے سے نور کا ایک عظیم سیلاب مڈ پڑا تھا، وہ خون نہیں تھا وہ روشنی تھی کہ جس نے خونخوار ظلمتوں کو سحر کے ہنگام مار ڈالا، وہ عارف حق تھا عارف حق، خودی کا عارف خدا کا عارف۔
سامعین، آج 5 اگست شہید علامہ عارف حسین الحسینی کی شہادت کا دن ہے۔ قائد ملت جعفریہ شہید علامہ عارف حسین الحسینی کا شمار عالم اسلام کی ان برگزیدہ شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے راستے پر چلتے ہوئے اسلام کے احیاء اور اتحاد بین المسلمین کے پرچم کو بلند کیا۔ علامہ شہید عارف حسین نے سرزمین پاکستان میں مختلف میدانوں، من جملہ سیاسی، دینی، ثقافتی اور انقلابی میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ آپ نے پاکستان میں اتحاد بین المسلمین پر خصوصی تاکید کرتے ہوئے سنی اور شیعہ مسلمانوں کو اسلام کے مشترکہ دشمن امریکہ کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کرنے کی دعوت دی۔ آپ نے اپنی سیاسی بصیرت اور جمہوری رویوں کی وجہ سے بڑی مختصر مدت میں پاکستان کی سیاسی شخصیات میں اپنا مقام منوا لیا تھا۔ آپ نے اپنے دور کے عامر ضیاء الحق کو اس وقت للکارا جب تمام سیاسی جماعتوں پر خوف طاری تھا۔ آپ نے اسلام کے دفاع کے اس وقت سامراجی طاقتوں بالخصوص امریکہ کے خلاف نعرہ بلند کیا جب پاکستان کی تمام تنظیمیں اور جماعتیں سپر پاور امریکہ کے خوف کی وجہ سے مکمل سکوت اختیار کر چکی تھیں۔ سامعین، علامہ شہید سید عارف حسین الحسینی نے اپنی قیادت کے 4 سالہ دور میں ملت تشیع کو نہ صرف منظم و مضبوط کیا بلکہ ان کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار کیا اور پاکستانی قوم کو ایک ایسی قوم میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جو توحیدی اور قرآنی راستے پر چل کر پرچم توحید کو تا تمام دنیا پر لہرا سکے۔ آپ نے اپنی سیاسی و مذہبی سرگرمیوں میں قیام پاکستان کے حقیقی فلسفے سے آگاہ کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔
سامعین، شہید علامہ عارف حسین الحسینی پاکستان کے شمال مغربی سرحدی و قبائلی علاقے پارا چنار کے افغان سرحد پر واقع گاؤں پیواڑ میں سید فضل حسین حسینی کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اس دور دراز، دشوار گزار، بلند و بالا پہاڑوں میں گھرے قبائلی گاؤں کے بچے کو خدا کے لطف و کرم سے جو مقام ملتا تھا، اس کے بارے میں کسی کو خیال و خواب بھی نہیں آیا ہوگا۔ انتہائی نجیب و شریف خاندان سے تعلق اپنی جگہ، عارف حسین الحسینی کو جس نے بھی عمر کے کسی بھی حصے میں دیکھا، سنا یا نشست و برخاست کی ہے یا کسی بھی طرح قربت کا کوئی لمحہ اسے نصیب ہوا ہے، وہ ان کی شہادت کو آج برسوں گزر جانے کے بعد بھی ان کے ذکر پر دیواروں سے ٹکریں مارتا دکھائی دیتا ہے اور اس کی زبان پر ایک ہی مصرہ ہوتا ہے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں نہیں۔ اگر کشش و جذبے کی کوئی صورت ہوتی تو یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ صورت عارف حسین الحسینی کی تھی۔ اگر تقوی، اخلاص، سادہ زیستی کی کوئی صورت و تصویر مانگتا تو انہی کی تصویر کو پیش کیا جا سکتا تھا۔ اور اگر آج برسوں گزر جانے کے بعد بھی ولایت فقیہ، امام خمینی، انقلاب اسلامی کا کوئی حقیقی عاشق، پیرو، جانسار کا پتہ پوچھتا تو اسے پیواڑ میں آرام فرما اس مرد قلندر کے شکستہ مزار پر لے جایا جاتا تو اس کی زبان پر بے ساختہ یہی شعر سنائی دیتا۔ ہم غمزدوں کے عارف حسینی سلام ہو، ہم غمزدوں کے عارف حسینی سلام ہو، تم پر میرے وطن کے خمینی سلام ہو۔
زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے یہ شہیدان راہ خدا، جا کر دے دین حق پر جنہوں نے فدا، خطرہ بھی گر گیا خون کا جس جگہ، دیکھی ہے کربلا ایک نئی بابا پا۔ زندہ ہے، زندہ ہے۔
سامعی، شہید قائد کو پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کا بانی اور سرخیل کہہ سکتے ہیں۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی نے اپنے دور قیادت میں مسلم امہ کے اتحاد و وحدت کے لیے بھرپور کاوشیں کی اور مختلف فرقوں کے ماننے والوں کو اسلام کے نام اور مشترکات پر جمع ہونے کی دعوت دی۔ وہ ہمیشہ اپنے ہمراہ کسی نہ کسی اہل سنت عالم دین کو دورہ جات میں ساتھ رکھتے تھے۔ ان کا اتحاد و وحدت امہ پر موقف بہت دو ٹوک ہوتا تھا اور ان کے اس موقف کی بدولت یہ امید ہونے لگی تھی کہ دینی جماعتیں ملک کو بدترین آمریت سے نکالنے کے لیے اور اسلام کی آفاقی تعلیمات کے عملی نفاذ کے لیے مل بیٹھتی۔
سامعین، وہ جمعہ کا دن ہرگز نہیں بھولتا جب 5 اگست 1988 کی دمِ فجر تھی۔ جمعہ کا دن تھا، پشاور کے جی ٹی روڈ پر واقع جامع معارف الاسلامیہ میں ایک فائر ہوا۔ یہ ایک فائر ایک ملت اسلامیہ کو یتیم کر گیا، ایک قوم کو بے آسرا کر گیا، ایک ملک میں قیادت کا نہ ختم ہونے والا قحط پیدا کر گیا۔ دین خدا کے ماننے والوں سے ایک بلند پایا دینی سیاستداں کو چھین گیا، روحانیت و معنویت کے متلاشیوں کو بھٹکتا ہوا چھوڑ گیا، شعور و فکر کے ارتقاء و بلندی کے خواہش مندوں کو اندھیری راہوں میں چھوڑ گیا۔ پاکستان کے نقشے پر استعمار کے حقیقی مخالف ایک عالم دین کے پاک باز خون کے انمٹ نقوش چھوڑ گیا، امید انقلاب کی روشن شمع کو اندھیروں میں جلتا ہوا چھوڑ گیا۔ یہ گولی کس نے اور کیوں چلائی اور اس ایک گولی سے کون قتل ہوا، اور کیوں قتل کیا گیا۔ قائد مظلوم علامہ سید عارف حسین الحسینی کو نماز فجر کی تیاری کے وقت ان کے پشاور میں واقع مدرسے جامع معارف الاسلامیہ کی بالائی منزل کی سیڑھیوں پر اس وقت شہید کیا گیا جب آپ پہلی منزل پر واقع وضو گاہ سے نیچے اتر رہے تھے۔ سامعین، شہید علامہ عارف حسین الحسینی کی یہ برسی ہم ایسے ایام میں منا رہے ہیں کہ جب کربلا والوں کا ذکر ہے۔ شہید علامہ عارف حسین الحسینی کی برسی کی مناسبت سے آپ سامعین کی خدمت میں عزاداری سید الشہداء کے بارے میں علامہ سید عارف حسین الحسینی کے کچھ اقوال بیان کرتے ہیں۔
سامعین، شہید علامہ عارف حسین الحسینی نے اپنی شہادت سے قبل عزاداری سید الشہداء کے بارے میں فرمایا تھا، یہ عزاداری ہے کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظلومین ظالموں کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور دنیا میں انقلابات آ رہے ہیں۔ اگر مختار نے اپنے دور میں اس زمانے کی طاغوتی طاقت کے خلاف انقلاب برپا کیا تو وہ شہداء کربلا کے مقدس خون کی برکت سے تھا۔ اگر توابین نے اٹھ کر ابن زیاد کے لشکر کے ساتھ جہاد کا آغاز کیا تو بھی کربلا والوں کی قربانی کا ثمر تھا۔ اگر بنی عباس نے بنی امیہ کے تخت کو سرنگو کیا تو انہوں نے بھی کربلا والوں سے درس لیا۔ اور اسی طرح آج اگر ایران میں خمینی عظیم نے اپنی ملت کے ساتھ مل کر امریکہ جیسی شیطانی طاقت اور اس کے چمچے شاہ کو ایران سے نکال کر باہر کیا ہے تو وہ بھی کربلا والوں کی عزاداری کی برکت سے تھا۔ اگر آپ بھی اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو بخدا عزاداری امام حسین علیہ السلام ایک ایسا مدرسہ ہے کہ جس میں آپ کو ہمیشہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا درس دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس مدرسہ حسینی اور اس عزاداری کو کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اسے زندہ رکھنا چاہیے اور عزاداری کے مسئلے کو پہلے سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔
سامعین، ایک اور مقام پر شہید علامہ عارف حسین الحسینی فرماتے ہیں، میرے عزیزو، حسین ابن علی وہ ذات ہے جو ایک محور اور مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس کے ارد گرد ہر مسلمان جو حج کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے وہ اس کے ارد گرد طواف کرتا ہے۔ آج اگر ہم اتحاد کرتے ہیں تو حسین کے نام پر، ہم اختلاف کو ہرگز پسند نہیں کرتے، ہم تو اسی رہبر کے مقلد ہیں اور اسی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں جو فرماتے ہیں، وہ لوگ جو شیعہ و سنی کے درمیان اختلافات کو ہوا دیتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی بلکہ وہ استعمار کا ایجنٹ ہے۔
یہاں پر مسلمانوں کی، خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف شیعہ اور کفر کا نہیں ہے، صرف سنی اور کفر کا نہیں ہے، بلکہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے۔ تو جب اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے تو پاکستان کے مسلمانوں کو امریکہ کے خلاف اور ایرانی اسلامی کی مدد کے لیے میدان میں آنا چاہیے، اور خصوصاً امریکہ کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ انہوں نے ایران کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو پاکستانی مسلمان اس حملے کو پاکستان کے خلاف سمجھ کر ان کا ضرور انتقام لیں گے۔
سامعین، ایک اور مقام پر شہید قائد عارف حسین الحسینی نے فرمایا، عزاداری کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ عزاداری کا مخالف وہ ہوتا ہے جو شیعہ مذہب کا مخالف ہو، جو شیعہ مذہب کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ وہ سوچتا ہے کہ جب تک شیعوں میں عزاداری برپا ہے اس وقت تک ہم انہیں ختم نہیں کر سکتے، اس لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے عزاداری کو ان سے چھین لیا جائے، اس کے بعد اس مذہب کو ختم کیا جائے۔ تو اب جو بھی عزاداری کا مخالف ہے وہ در حقیقت تشیع کا مخالف ہے۔ اس وقت آپ جتنے بھی عقائد دیکھ لیں بخدا ان میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اکثر و بیشتر جتنے بھی علماء وائز اور ذاکرین ہیں سب اس بات پر متفق ہیں۔ سامعین، ہر بزرگ شخصیت اور عظیم شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مختلف وسائل کے ذریعے اپنے پیغام کو آئندہ نسلوں تک پہنچائے، لہٰذا ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ بڑے بڑے نامور سلاطین یا یا دوسرے بزرگ لوگ اپنے پیام کو لوہے یا کسی اور دھات پر لکھ کر اسے اپنے ساتھ دفن کر لیتے تھے تاکہ آئندہ نسلوں تک ان کا یہ پیغام پہنچ سکے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ان کا یہ پیغام خاک کے نیچے دبا ہی رہ جاتا تھا اور آئندہ نسلوں تک نہیں پہنچ پاتا تھا۔ سالار شہدا حضرت امام حسین علیہ السلام نے سب مسلمانوں اور آئندہ نسلوں تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ استعمال کیا۔ حسین ابن علی کا پیام کربلا سے ہوا میں گونج اٹھا اور وہاں سے مومنین اور مسلمین کے دلوں میں نقش ہو گیا، اور آج بھی مومنین نسل در نسل اپنی اپنی اولادوں تک وہ پیام حسینی پہنچا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام آج ایک مسلم حقیقت ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی علامہ عارف حسین الحسینی کی شہادت کی برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
وہ کون تھا جو حبابا سا وجود بن کر بظاہر ابھرا، مگر مثال صحاب رحمت فضائے ملت پچھا گیا تھا، وہ ایک ذرہ تھا، وہ ایک ذرہ تھا جس کے دل میں ہزار ہائے تمی شرارے رواں دواں تھے، وہ ایک کوہ عظیم تر تھا، وہ ایک کوہ عظیم تر تھا کہ جس کے سینے میں درد ملت کے لاکھوں آتش فشاں کے لاوے دہک رہے تھے، وہ ایک سحر تھا کہ جس کے سینے سے نور کا ایک عظیم سیلاب مڈ پڑا تھا، وہ خون نہیں تھا وہ روشنی تھی کہ جس نے خونخوار ظلمتوں کو سحر کے ہنگام مار ڈالا، وہ عارف حق تھا عارف حق، خودی کا عارف خدا کا عارف، وہ پرتو آفتاب ایران رہے خمینی کا وہ مسافر، خط شہادت پہ اپنے محکم قدم جما کر ہمیں بھی پہ ہم پکارتا ہے، حسین والو حسین والو، یہی تو زیادہ ہے زندگی کا۔